بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا تزر وازرة وزر أخرى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سيرتي ختم مرتبة موجودہ سال کی پانچویں تقریر، مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 119. ذہنی موضوع یہ بیان ہو رہا تھا کہ پیغمبر اسلام اپنی رسالت کا پیغام اب ساری دنیا میں پہنچا رہے ہیں، اور آج کی تقریر چاہے ایران اور حاکم مصر، وہ اگر وقت رہا، ان دو کے نام جو پیغمبر اسلام کے خط تھے، جو پیغمبر اسلام کا قاصد تھا، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تسلسل کو ملانے کے لیے کچھ تاریخی باتیں اور واقعات مسلسل دہرانا پڑتے ہیں. پیغمبر اسلام کی عالم رسالت کا اعلان ہجرت کے ساتویں سال ہوا. البتہ اس سے میں تھوڑی گفتگو تین ہفتے پہلے کر چکا ہوں کہ چھٹے سال کے آخر میں پیغمبر نے خطوط لکھنا شروع کیا، اور یہ قاصد ہجرت کے ساتویں سال ان شہروں میں پہنچے جہاں ان کو بھیجا جا رہا تھا. تو گویا اب ہجرت کے ساتویں سال کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور ہجرت کے ساتویں سال کا مقصد ہے پیغمبر اسلام کی عمر مبارک. 59 سال ہو چکی ہے، 59 سال اور دوسرا مہینہ چل رہا، یعنی 59 سال اور 7 سال کے درمیانی حالات اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں. میں نے یہ مسلسل گزشتہ دونوں تقاریب میں عرض کیا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اب ہم پہنچے ہیں، کہ جہاں صرف تاریخی واقعات بھی بیان کرنا کافی نہیں، بلکہ اس خاص حوالے سے پیغمبر کے خطوط چاروں طرف پھیل رہے ہیں، دو تین انتہائی اہم ہماری موجودہ دور کی بالکل واضح ذمہ داریاں بھی سامنے آتی ہیں، جن میں ایک کی ذمہ داری کہ انسان کا یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ جتنی اس میں طاقت، حیثیت اور استطاعت ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، اتنا اسے پیغام حق اور پیغام اسلام کو پھیلانا پڑے گا. بار بار ان خطوط میں پیغمبر نے ایک جملہ لکھوایا کہ کیوں یہ خطوط حکمرانوں کو بھیجے جا رہے ہیں، کہ اگر تو نے اسلام قبول کیا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر اسلام سے انکار کیا تو دوہرا عذاب ملے گا. وہ ایک پیغام ہمارے اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم میں سے جو جب کبھی بھی ایک گھرانے یا خاندان کا سربراہ بنتا تو اب اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، اگر وہ دین کا، حق کا، شریعت کا پیغام اپنے گھرانے میں پھیلا لیتا تو وہ سارے افراد خاندان کے اعمال کا ثواب لے جاتا، اور اگر خود اس کے اعمال اور کردار میں خرابی اور اس کی بنا پر یہ خرابی اس کی بیوی اور اس کی اولاد اور اس کے گھر والوں میں منتقل ہو رہی تو وہ سب کے گناہوں کی ذمہ داری بھی اس ایک شخص کی گردن سے آ جاتی، کیونکہ مسئلہ خالی روم کے بادشاہ یا ایران کے بادشاہ یا مصر کے بادشاہ کا نہیں، مسئلہ سکون کا کہ جب تم اس پوزیشن اور حیثیت میں ہو کہ تمہارے ماتحت کچھ لوگ، تو ان کی نیکیاں بھی اجر تم پاؤ گے اور ان کے گناہ بھی، اس کی ذمہ داری تم پر آئے گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کو معلوم ہو رہا کہ اسلام قبول نہ کرنے والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، کیوں لوگ اسلام کو رد کرتے ہیں، اور جب ہم اسلامی معاشرے میں آتے ہیں جہاں لوگ دین کو قبول کر چکے احکام پر عمل کرنے کو تیار نہیں تو وہی اصول یہاں بھی چلتا. بات وہی رہتی. کچھ لوگ عقیدے کا انکار کرتے کافر، کچھ لوگ عقیدہ مان کر عمل کا انکار کرتے واقف. مگر کیا سبب کہ انسان ایک چیز کی سچائی کو سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کر رہا؟ بس یہی چیزیں تاریخی واقعات کے اس حصے میں بہت نمایاں. ہم نے دیکھا کہ روم کے بادشاہ نے پیغام حق کو سمجھ لیا، منکر بن گئے. ہم دیکھیں گے کہ ایران کے بادشاہ نے اپنے کان بند کر دی، وجہ ہم دیکھیں گے کہ مصر کے حکمران کا طریقہ کار کچھ اور، لیکن اسلام قبول نہیں کر رہا. غرض یہ کہ اس میں ہمیں یہ ہدایت ملتی کہ عقیدے کے منکر ہوں یا عمل، اسلام ہی تو ماننے کو تیار نہ ہو یا اسلام کو مان کر اس کے واجبات و حرام سے روگردانی کر رہے. نیچر، فطرت اور مزاج ایک ہی جیسا ہوتا. وہی روم کے بادشاہ کا مزاج آج ہم ایک جھکی والے اور ایک جھوپڑی والے کے گھر میں بھی نظر آ سکتا، اور وہی حکمران مصر کا انداز و طریقہ آج ہمیں بھیک مانگنے والے فقیر کے گھر میں بھی مل سکتا. مسئلہ بادشاہوں کا نہیں، یہ ہر جگہ یہ اصول رہیں گے. اس لیے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ابھی تک 116 تقاریر زیادہ تر تاریخی واقعات ہیں، لیکن گزشتہ 2 تقاریر تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ ان مسائل پر بھی میں نے گفتگو کا وقت اتنا بڑھا دیا کہ شاید سیرت رسول واقعہ کم ہو گیا ہوگا اور اخلاقی گفتگو زیادہ ہو گئی ہوگی. اور آج کی اس گفتگو کا آغاز میں نے 2 ایسی آیتوں سے کیا جو تاریخی واقعات کے اعتبار سے نہیں، اصول کے اعتبار سے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تزر وازرہ کر وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. اور دوسری جانب کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ، اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہاں کہا گیا کہ ذمہ دار نہیں، یہاں کہا گیا لیکن جہنم سے بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تفصیل میں جاؤں گا تو یہ بالکل ہی موضوع بدل جائے گا، وہ بھی میں نہیں چاہتا ہوں. واقعات یہاں تک پہنچے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی مہر تیار کرائی اور اس کے بعد 29 ایسے خطوط تحریر کیے کہ جو مختلف بادشاہوں اور طاقتور قبیلوں کے حکمرانوں کو بھیجے گئے، جن میں سے 6 خطوط کی اس لیے اہمیت ہو گئی کہ وہ دنیا کے ایسے علاقوں میں بھیجے گئے جن کی اہمیت چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے مقابلے میں زیادہ تھی. ایک خط روم جا رہا، اور روم جب یہ خط پہنچا تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ روم میں عیسائیت تھی، اور بہرحال عیسائیت کے پاس تصور خدا اور تصور نبوت ہے، اور یہ جتنے بھی خط پیغمبر اسلام کی جانب سے گئے یہ فرق ہمیں نمایاں نظر آ رہا کہ جو ایسے مذہب والوں کے پاس گئے جن کے پاس تصور خدا اور نبوت تو حکمران کی طرف سے اتنی مخالفت نہیں ہوئی. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سارا زمانہ تقریباً 640 عیسوی کا زمانہ، یہ زمانے کے یہ حالات 620 عیسوی کے حالات تقریباً یعنی حضرت عیسیٰ کے انتقال بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا. تو حضرت عیسیٰ کی وہ پیشین گوئیاں، وہ بشارتیں جو آخری پیغمبر کے بارے میں تھی، اس سے اتنا صاف انکار ممکن نہیں تھا. عیسائی کھلا کھلا انکار نہیں کر سکتے جتنا انکار آج کا عیسائی کر دیتا. 600 سال کی ایک بڑی مدت، لیکن بہرحال اتنی زیادہ نہیں کہ انسان پورے پیغام کو مکمل طور پہ بدل دیا. اب یہ تمہید کے بعد ہم آتے ہیں واقعات پر. روم کے بادشاہ پہلے ابو سفیان اور دیگر مکے والوں کو جو اس وقت ہمس نامی شہر کے اندر تھے بلوایا، پیغمبر اسلام کے حالات کے بارے میں کوئی 10-11 سوالات کیے، اور اس کے بعد پھر ایک طرف پیغمبر کے قاصد کو روم کے اصلی شہر، جو میرا اندازہ ہے کہ اس سے مراد وہی ویٹیکن سٹی ہوگا اٹلی والا، وہاں بھجوا کے کہا کہ وہاں کا جو پوپ ہے اس کو جا کے پیغام اسلام پہنچا دیا، اور دوسری جانب اپنے ایک نمائندے کو مدینے بھیجا. ان نشانیوں کی پہچان کے لیے جو قیصر روم کے علم میں تھی کہ آخری نتیجہ یہ نشانیاں، دونوں واقعات ایک ساتھ لے جائے تو پیغمبر اسلام کے خاطر دریائے قلمی جب بوٹ کے پاس پہنچتے تو وہ نہ صرف یہ کہ فوراً پیغام اسلام کو قبول کرتا، بلکہ یہ اندازہ کر لینے کے باوجود کہ میری قوم آسانی سے نہیں مانے، وہ ان کے بیچ میں جا کے اس پیغام کو پہنچاتا ہے اور مرتبہ شہادت سے فائز ہوتا ہے اور شہید ہوتے ہوتے اپنا سلام دریائے طلبی کے ذریعے پیغمبر کی خدمت میں بھجوا دیتا. دریائے طلبی واپس قیصر روم کے شہر ہنس میں آتے تھے. اسی دوران مدینے سے قیصر روم کا ایلچی بھی واپس آ گیا جو ساری نشانیاں دیکھ کے آیا, بلکہ تیسری نشانی وہ بھول گیا تھا تو پیغمبر نے اسے یاد دلوا دیا. یہ یہاں تک کا واقعہ مکمل ہو چکا. اب روایتیں دو انداز کی. پہلی روایت تو یہ کہ جس وقت دریائے کڑبی آئے اور قیصر روم سے کہا کہ خود کو میں نے پیغام پہنچا دیا, تو قیصر روم نے کہا کہ پھر کیا ہوا, تو پورا واقعہ بتایا. اور قیصر روم نے اسی وقت یہ جواب دیا کہ اے آخری رسول کے گیلتی اور خاصے, میں جانتا ہوں کہ یہ رسول سچا, وہ اندازہ اس کو پہلے سے تھا مگر مدینے سے جو اس کو رپورٹ ملی تو اب اسے یقین ہو گئی. میں جانتا ہوں کہ یہ رسول سچا مگر دیکھو وہ کوٹ جس کے پاس تم گئے, اس کو سے آگم جس کے پاس تم گئے, میری حیثیت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. عیسائی زیادہ سے زیادہ مجھے حکمران سمجھتے تھے, لیکن اس کوٹ کو اپنا مذہبی پیشوا اور نائب عیسیٰ قرار دیتے, اور یہ مذہبی معاملہ ہے رسالت و نبوت, تو جو مذہبی اعتبار سے ان کا سب سے بڑا نمائندہ اور پیشوا, جب اس کی زبان سے وہ اس رسول کی رسالت کو نہ سن سکے اور تم خود کہہ رہے ہو اور آنکھوں دیکھی بات بتا رہے کہ اسے مار دیا گیا, تو بتاؤ میں کیسے اس رسول کی رسالت کو قبول کر سکتا ہوں؟ میری قوم مجھے ایک دن بھی زندہ رہنے نہیں دے. ایک روایت سے تو صرف اتنا, مگر ہمارے بعض علماء نے کہا کہ پوپ کے شہادت کا واقعہ سن کر بھی قیصر روم نے پھر بھی تھوڑی ہمت کی. یہ بالکل ہماری اور آپ کی روزانہ کی زندگی کی کہانی ہے. ایک چیز سنتے ہیں مجلس, ایک چیز پڑھتے ہیں قرآن, ایک مسئلہ سامنے آتا ہے مرضی کی کتاب میں, ذرا حوصلہ پیدا ہوتا ہے, ذرا ہمت پیدا ہوتی ہے کہ اس حرام سے اپنے آپ کو کل سے بچائیں گے, اس واجب کی کل سے پابندی کریں گے. نماز اور روزے جیسے واجبات کی پابندی آسان, لیکن جو ہمارے معاشرتی مسائل جس میں ہمیں پوری سوسائٹی اور سماج سے ٹکرانا پڑ رہا, حوصلہ کر کے باہر جاتے مگر اتنا مخالفانہ رد عمل ہوتا, اتنی زیادہ ہماری مخالفت ہوتی کہ آدمی ٹھنڈا پڑ جاتا. یہ سمجھنے کے باوجود کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح, مگر معاشرہ اس طرح سے دبا کے رکھتا ہے, پیس کے رکھتا ہے, کچل کے رکھتا کہ آدمی حق کو قیصر روم کی طرح چھوڑ دیتا. قیصر روم ایک تو روایت یہ ہے کہ سیدھا سادہ جواب دے دیا, مگر نہیں, علامہ مجلسی نے حیات القلوب یہ تحریر کیا کہ قیصر روم نے پھر بھی کچھ ہمت کی اور جب مدینے سے اس کو اطلاع مل گئی کہ یہ رسول سچا رسول, تو ایک دن جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے قوم کے, وزیر ہو, بہت کیسے پیسالار ہو, مختلف قبائل کے سردار, ان سب کو ایک بڑے ہال میں جمع کیا, خود اسٹیج پر گیا, چبوترے پر گیا اور اس کے بعد کہا کہ مدینے سے میرے نام یہ پیغام آیا, پیغمبر کا خط پڑھ کے سنایا اور کہا کہ اے میری قوم تمہارا کیا اندازہ, ہمیں اس رسالت کو قبول کرنا چاہیے یا قبول نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن قیصر روم کہہ رہا لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ بالکل سچا رسول, اور مجھے یہ بھی یقین کہ اس میں وہ طاقت کہ اگر ہم نے اس کی مخالفت کی تو ہمارا یہ علاقہ اس کے قبضے میں آ جائے. بس کتنا کہنا کہ پورے حال میں ایک مرتبہ ہنگامہ بپا ہو گئے. پہلے آہستہ آہستہ باتیں شروع کی میں گولیاں, اور اس کے بعد بآواز بلند لوگوں نے ایسی مخالفت اور جوش و جذبے کے ساتھ وہ عیسائی اس زمانے کی جو کریم ہے, جو وی آئی پیز ہیں, جو اس علاقے کے منتخب آدمی, انہوں نے اتنی کھلم کھلا مخالفت قیصر روم کی تھی کہ اسے فوراً اپنی بات کو بدلنا پڑا. یہاں تک کیفیت کہ لوگ دروازے کھول کھول کے جا رہے تھے واک آؤٹ کر کے کہ ہم ایسی بات سننے اور ایسے حکمران کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. لیکن یہ خاصا مشکل مسئلہ جو 1200 سال پہلے جیسی سخت ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت ہوتی, لیکن مذہب کا مسئلہ اتنا عظیم مسئلہ بن گیا کہ قیصر روم تو فوراً بات بدلنا پڑی اور کہا کہ نہیں نہیں, میں نے یہ جو باتیں کہیں اس کا مقصد سمجھو, مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس رسول کی رسالت کی طرف چلے جاؤ, تو میں صرف یہ آزمائش کرنے, یہ امتحان دینے کے لیے کہ تم میں سے کون عقیدے میں پکا اور کون عقیدے میں کمزور ہے, میں نے ایسی باتیں کہیں. اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری قوم کا عقیدہ مضبوط ہے اور اس کی رسالت کو ہم مان ہی نہیں سکتے. پھر باہر نکل کر محل میں جا کر تحیا طلبی کو بلایا جو پیغمبر کے خاطر تھے اور کہا کہ ایسا تو نے خود پوپ کو دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کی قوم نے کیا کیا اور میرے دربار میں مجھ سے کیا گزر رہی. تو جا کے رسول سے کہے کہ اگر کہ میں ان کی رسالت کو مانتا ہوں لیکن اگر وہ بادشاہی میں میرے شریک ہونا چاہیں تو خلافہ دینے کو تیار, دولت دینے کو تیار, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ علی الاعلان کلمہ اسلام پڑھ لوں. اور یہ کہہ کہ دریا کلبی کو رخصت کر دی. ہم میں سے بھی کتنے ہی لوگ ایسے جو سمجھتے ہیں کہ اپنے سارے گناہوں کو ڈونیشن اور چندے کے ذریعے سے معاف کرا دیں گے. سال بھر فراد کیا, دھوکہ کیا, ایک مرتبہ حد سے چلے گئے. سال بھر فراد کیا, مکر و فریب کیا, لوگوں کا مال کھایا, ایک اپنے گھر میں مجلس کرا دی اور سارا گناہ معاف. سال بھر لوگوں کے حقوق کو ضبط کرتے رہے, خط کرتے رہے, زیارت میں گئے اور سب کچھ ختم. ہم میں بھی کتنے لوگ میں سارے روم ہی کی طرح کا جملہ حرام اور گناہوں کے مقابل میں کہتے کہ دولت میں سے کچھ دینے کو تیار, لیکن اگر یہ اسلام کا ہے کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے ہمیں اطاعت چاہیے تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بھی ایک رکاوٹ ہے پیغام حق کو قبول کرنے پر. یہ تھا قیصر روم کا واقعہ. لیکن یہاں اتنا پتا چلا کہ اس نے حق کو پہچان لیا, صرف اپنی قوم کی مخالفت کے ڈر سے وہ گھبرا گیا. قوم کی مخالفت کے ڈر سے اس کے بعد پیغمبر اسلام کا دوسرا خاتمہ جو آج کی تقریر کا اصل موضوع ہے. پیغمبر اسلام یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے سیرت رسالت سے ہٹ کر کہ جب کبھی آدمی کوئی سفیر مقرر کرے, کوئی نمائندہ مقرر کرے, کوئی ایلچی مقرر کرے تو اس میں کیا صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں. پیغمبر اسلام کے یہ قاصد یا حسین مظلوم کا قاصد مسلم ابن حفیظ اس صلاحیتیں دیکھی جاتی. اب ایران کے بادشاہ کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے عبداللہ ابن حذافہ کو. یہ بھی پیغمبر اسلام کے ایک انتہائی اہم صحابی, اسی سے کہ انہیں ایران جیسی مملکت میں بھیجا جا رہا اندازہ کیا جا سکتا کہ پیغمبر اسلام کی نگاہ میں یہ کتنے اہم تھے. قیصر روم اگر کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا, ایران دوسرے نمبر پر پہنچ گیا, لیکن پیغمبر کو معلوم کہ زیادہ مخالفت کا ماحول ایران میں ہو, کیوں ایرانیوں کے پاس اس زمانے مجوسی نبوت اور رسالت کا کوئی تصور نہیں. اور دوسری بات, پیغمبر بھی سرحد کے ہیں مکہ اور مدینہ, یہ اس زمانے کے حساب سے ایران کے دائرے میں آتا تھا, یعنی ایران کے بادشاہ کی نگاہ اسی کے مملکت میں رہنے والا کوئی آدمی اس کو خط لکھ رہا. تو جب پیغمبر نے عبداللہ ابن حذافہ کو بھیجا تو یقیناً اتنی صلاحیت دیکھی ہوگی. اب یہ سفیر پیغمبر چلے ایران میں داخل ہو, بس خسرو پرویز کا زمانہ. خسرو پرویز کی کہانی بھی بڑی عجیب کہانی ہے. یہ ایک ایسا حکمران جس نے انتہائی عروج کو حاصل کیا اور اس کے بعد اتنے ہی اس سوال کے اندر مبتلا ہوا. 39 سال اس نے حکومت کی. جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ ایران میں نوشیروائے عادل کی حکومت تھی. اور پھر میں یاد دلا دوں کہ آخر یہ جملہ کیوں لکھا جاتا. آپ جتنے بھی چارٹ ہیں سیرت, جتنے بھی چارٹ شہادہ معصومین کی ولادت شہادت, اس میں ایک کالم یہ ہوتا کہ ولادت کے وقت کون حاکم برتر اقتدار تھا, تو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہمیشہ نوشیروان کا نام لکھا جاتا. وہی جو میں نے ابھی جملہ کہا, کیونکہ جغرافیہ کے اعتبار عرب کا علاقہ اس وقت ایران کا ایک صوبہ تھا. ویسے تو قیصر روم بھی اسی زمانے میں تھا, مصر بھی تھا, حبشہ بھی تھا, اور حبشہ تو بہت قریب تھا مکے, لیکن کیونکہ سعودی عرب کا علاقہ ایران کا حصہ, ایران کا ایک صوبہ, اس اعتبار سے نوشیروان مدائن میں حکومت کرتا تھا جب پیغمبر اسلام کی ولادت. اور جب پیغمبر کی عمر 21 سال کی تھی تو نوشیروان کا انتقال ہوا. اب کیونکہ ہمارے موضوع میں صرف سیرت رسول, لیکن پھر بھی زندہ نے جملہ کہہ دیا جائے, نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہو گیا. ورنہ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ شاید غالب ترین بادشاہوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے. پیغمبر 21 سال کے, یعنی ابھی ایران رسالت نہیں ہوا, تب اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا خسرو پرویز حکمران بنا. پیغمبر 21 سال کی عمر تھی اور جب خط بھیجا گیا تو اس وقت پیغمبر کی عمر 7 سال تھی. 39 سال یہ حکومت کر چکا, کتنا پرانا اور اتنا تجربہ کار بادشاہ. اور اپنی حکومت کی ابتدا اس نے ایرانیوں کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ ایرانیوں نے روم والوں کو شکست، وہی شکست جس کے نتیجے مکے کے کافر خوش ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ تم لوگ بھی اسی طرح اتنی شکست کھا جاؤ، اور اس کی سلطنت اتنی دور تک پھیل گئی کہ روم والوں کی ناک کٹنے کا مسئلہ ہو گیا، جیسے مسلمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں بھی شکست کھائے وہ اتنا خطرہ اور اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوتا، لیکن اگر مدینہ کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں چلا جائے، خدا نہ کرے مکے خانہ کعبہ تک کوئی پہنچ جائے، جیسے بیت المقدس کا مسئلہ، اور بھی دنیا کے بہت سے مسلمان علاقے کافروں کے پاس گئے، لیکن کچھ علاقے ہوتے ہیں عزت انسان کے لیے، تو ایران والوں نے روم والوں کو صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ اتنی زبردست شکست دی کہ روم والوں کے پاس وہ لکڑی تھی، وہ سولی تھی جس پہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا، ان کے لیے مقدس ترین شعائر مذہب یہ خسرو پروے اس وقت اتنا ذہین ہوشیار اور عقلمند حکمران کہ اپنی قوم کو اتنا طاقتور بنایا کہ قسطنطنیہ تک اس کی فوجیں پہنچی، اور لکڑی کے اس ٹکڑے اس درخت کو جس پہ سولی دی گئی ایرانیوں عیسائیوں سے چھینا اور اپنے دارالخلافہ میں لے کے آ گئے، ایسا ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں سے کوئی کعبہ چھین، کتنی زبردست شکست، لیکن وہی بات کہ چند خرابیاں ایسی کہ جس سے انسان دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بدترین گناہوں میں سمجھا گیا ہے تکبر، غرور، اپنے آپ سے دوسروں سے بڑا سمجھنا، یہ وہی جذبہ تکبر ہے جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا ایسے لوگوں کو چیونٹیوں کی صورت انسان نے چیونٹی بنا کے میدان قیامت سے بھیجے گا، یہ زمین پہ پھیلی ہوں گی، یہ زمین پہ بکھری ہوں گی اور سارا میدان قیامت ان کے اوپر سے گزر رہا ہوگا، اللہ ان کو اتنا حقیر بنائے گا کہ اے اپنی دولت پہ تکبر کرنے والے، اے اپنے عہدے پہ تکبر کرنے والے، اے اپنے خاندان یا اچھے بزنس یا اپنی عبادتوں پہ تکبر کرنے والے، دنیا میں تم کسی اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے، آج تمہاری یہ حالت کہ جنہیں تم حقیر ترین اور ذلیل ترین قرار دیتے ان کے پاؤں میں تمہیں چوٹی بنا کے ڈالا جائے گا، اس طرح سے ان کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ وہ قصے سے گزر رہے ہیں، خسرو پرویز تکبر خود پسندی غرور اور گھمن کی آخری منزل پہ پہنچ چکا جس کے بعد یہ سارا سوال ہوا، اب اتنی شاندار کامیابی کے بعد پھر وہ وقت آ گئے، اور دوسری بات یہ بھی کہ ہر شخص کو اپنے حالات اور ماحول سے آگاہ رہنا چاہیے، مجھے پیغمبر کی حدیث کہ من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اگر کوئی مسلمان اس طرح اٹھے صبح کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ گزر رہی، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان اپنے اطراف کے حالات سے باخبر ہوتا آگاہ ہوتا، اسے یہ بھی پتا ہوتا کہ اس کے اپنے ماحول اور معاشرے میں مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا، اور دنیا کے اندر اور جنوبی امریکہ کے اندر مسلمان ظلم و ستم کی کس چکی میں پیسے جا رہے ہیں، جتنی اللہ نے جس کو حیثیت دی غرب دی کہ یہ دو بدترین خرابیاں خسرو پرویز میں تھی، تو کہا اتنا طاقتور کہ اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت عیسائیوں کو شکست دے ان سے وہ سولی تک چھین کے لے آیا، اور کہا پھر وہ وقت آیا کہ رفتہ رفتہ عیسائیوں میں قیصر روم نے طاقت پکڑی اور ایرانیوں کو وہ بدترین شکست دی، جس کے بعد مسلمانوں کی شرط کامیاب ہو گئی اور قیصر روم منت پورا کرنے بیت المقدس آیا، پچھلی دو تقریروں میں اشارے گزر چکے، لیکن اب تک ایران کے اس بادشاہ اتنا تکبر و گھمنڈ ہے جس کی آنکھیں نہیں کھلی، اور اتنا بے خبر ہے یہ اپنی مملکت کے امور، یہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہوگا، انتہائی خطرناک مرحلہ کہ جب آدمی کسی چیز میں کامیابی حاصل کر دے، لیکن جملوں کا ایک مقصد توجہ دے، کسی چیز میں انسان کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہو جانے کے بعد عام طور پہ غافل ہو جاتا کہ اب تو میں جیت گیا، اب تو میں نے شکست دے دی، اب تو میں ہی میں، اور یہی وہ منزل ہے جہاں سے سوال شروع ہوتا، دشمن کسی موقع کی تلاش میں ہوتا، قیصر روم نے کسی موقع کو ڈھونڈا، ساری ذلتیں برداشت کی، ہمارا علاقہ ہاتھ سے نکلا، ہماری عورتیں گلیز بنی، ہمارے یہاں سے وہ سولی کا چھین کے لے جائی گئی، مگر وقت کا انتظار کیا، اور جیسے ہی وقت آیا کہ خسرو پرویز یہ دیکھتا یا کوئی میرے مقابلے میں نہیں، غافل ہوا اور ایک مرتبہ قیصر روم آگے بڑھا، کہ میں ساری کہانی کیوں سنا رہا ہوں، یہ ساری کہانی صرف اس لیے کہ بہرحال خسرو پرویز اور قیصر روم کی دشمنی فقط دنیاوی دشمنی، اس میں قیصر روم جیسے ہی موقع ملتا ہے ویسے ہی پلٹ کے حملہ کرنا. ہماری اور شیطان کی دشمنی تو اصل دشمنی وہ دشمنی ہے کہ خدا بار بار خبردار کر رہا, جہاں ہم نے اپنی نماز, جہاں ہم نے اپنے روزے, جہاں ہماری عورت نے اپنی حجاب, جہاں ہمارے مرد نے اپنی داڑھی, جہاں ہمارے نوجوان نے اپنے دل میں فقہ حاصل کرنے پر اس انداز سے کیا غرور کیا, کیا اطمینان حاصل کر لیا کہ اب تو ہو گئے دیندار, بس وہی غفلت کا مرحلہ آیا جب وہ ایک چھوٹا سا دنیاوی دشمن وہ کبھی اپنی شکست نہیں بھول سکتا اور پلٹ کے حملہ کرتا. تو شیطان تو بڑا سیزن, بڑا ایکسپیرینس, بڑا تجربہ کار دشمن, وہ کیسے اس چیز کو بھول جائے گا کہ فلاں نے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے مجھے شکست دی ہے. وہ موقع کی تلاش میں لگا رہے گا, اتنے سال بے حجاب رہ کر اس عورت نے حجاب کر لیا, اتنے سال حرام کھا کر اس مرد نے حلال روزگار کو حاصل کیا, اتنے سال گناہ کر کے یہ ثواب کے راستے پہ آیا, بس اس کو ذرا حاصل ہو جانے دو, اس کے دل میں ذرا اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ آ جانے دو اور بس مجھے موقع مل جائے گا, میں پلٹ کے حملہ کروں گا. تو یہ سارے واقعات ہمارے صرف سننے کے نہیں, ہماری زندگی میں شیطان اور ہماری جنگ اسی طرح چلتی. چنانچہ جیسے ہی اپنی کامیابی کے بعد ایران کا حکمران حاصل ہوا, روم کے حکمران نے کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی. اور اس حالات میں کہ جب روزانہ ایران کے حکمران کوئی نہ کوئی شکست کی اطلاع مل رہی, آج کھلا علاقہ چل گئے, آج کھلا علاقہ ہاتھ سے نکل گئے, ان حالات اور ماحول اس کے پاس پیغمبر کا قافلہ تھا, تھوڑا سا یہ پہلے سے جھنجھلایا ہوا, تھوڑا سا یہ اپنی شکستوں سے پہلے سے گھبرایا ہوا, اور پھر یہ دیکھے کہ میرے ہی ملک کا رہنے والا ایک جب مجھے خط بھیجتا اور خط بھی اس طرح کہ اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا, ویسے پیسے والوں کا ایک دماغ بن جاتا, تکبر والوں کی ایک خاص مینٹلٹی ہو جاتی, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ انہیں سلام بھی کریں گے تو سمجھیں گے کہ ہم سے کچھ مانگنے آ رہا, وہ کیفیت خسرو پرویز میں اپنے عروج میں نظر آ رہی. عبداللہ ابن حذافہ پیغمبر کے قاصد مدائن پہنچے, اس زمانے میں ایران کا دارالخلافہ مدائن کے قریب ایک چھوٹا سا شہر تھا, وہاں پہنچے اور دربار میں جانا چاہتے. حکمرانوں کے پاس سب پر پابندی ہوتی ہے, قاصد سے کوئی پابندی نہیں ہوتی, مگر خسرو پرویز کا طریقہ عجیب تھا. اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ خط ہمیں دے دو, ہم بادشاہ کو پہنچائیں. عبداللہ ابن حذافہ نے بڑی بے خوفی اور جرأت کے ساتھ کہا کہ مجھے یہ فریضہ سونپا گیا کہ میں یہ خط آج خسرو پرویز کے ہاتھ میں دے کے آؤں, میں اپنی ذمہ داری کو ادا کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. خیر آنے دی, خسرو پرویز بے چینی اور بے قراری سے ٹہل رہا. ایک مرتبہ یہ خط ملا, خط عربی میں, ان لوگوں کی زبان, خیر اس زمانے میں فارسی تو نہیں, لیکن جو بھی ان کی زبان, چنانچہ ٹرانسلیٹر یا مترجم کو بلایا گیا, انٹرپریٹر, خط اس کے ہاتھ میں دیا گیا کہ اس خط کو پکڑ. خط کا مضمون اگر چار پانچ جملے, اگر خسرو پرویز نے پورا خط سنا ہی نہیں. خط شروع ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب کسرا عظیم پاک, سلام علی من اتبع الہدى وآمن باللہ ورسوله وشہد بأن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأن محمدا عبده ورسوله فإن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وإن أبيت فعليك اسم المجوس. فپیغمبر اسلام کے یہ جملے کہ یہ خط اللہ کے رسول کی طرف سے, جس طرح کے نام جو فارس یعنی ایران کا حکمران, سلام علی من اتبع الہدى, سلام ہے اس پر جو ہدایت کے راستے پہ چلتا, وآمن باللہ ورسوله, ہدایت کے راستے پہ چلنے والا اور اللہ اور رسول پہ ایمان لانے والا, اور وشہدہ بأن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور رسول کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا, فإنی فأدعوک بدعاية الإسلام, اے حکمران فارس میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں, فإنی أنا رسول اللہ إلى الناس كافة, بتحقیق میں اللہ کا وہ رسول جو تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آیا, لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين, تاکہ ڈراؤں ہر اس آدمی کو جو زندہ اور کافروں کے اللہ کی حجت تمام ہو جائے, فإن أسلم تسلم, اسلام لے آؤ سلامت ہو جاؤ, فإن أبيت فعليك اسم المجور, بس ختم مکمل. اور اگر تو نے انکار کیا تو تجھ پر تمام پارسیوں اور آتش پرستوں اور مجوسیوں کی ذمہ داری آ جائے گی. انکار تو کرے گا گناہگار اپنی پوری قوم کا بنے گا جو کہ تیری وجہ سے یہ سب اسلام سے رک جائیں گے. یہ پورا کر کاش وہ پڑھ بھی لیتا. اب فرق ذرا دیکھیے, پیغمبر نے روم کے بادشاہ کو جو خط لکھا اور جو ابھی آپ مصر کے بادشاہ کا خط پڑھیں اس میں قرآن کی وہ آیت نقل کی جو اہل کتاب سے ہے یعنی عیسائیوں سے, اور یہاں پر سورہ یاسین کی اس آیت پیغمبر نے اپنے الفاظ میں نقل کیا کہ جس کے اندر تمام انسانیت کے خطاب. بس ایک مرتبہ پہلا ہی جملہ سنتا ہے کتر و پرویز. اب میرے لیے ایک مجبوری, ایک مسئلہ, اور اس کے لیے میں آپ سے معذرت کا ہوں. یہ واقعہ خاصا طویل ہے لیکن جتنا طویل ہے اتنا ہی مشہور ہے. کیا کیا جائے؟ مشہور واقعہ ہے اس لیے اس کو نہ پڑھا جائے تو سیرت رسول کا ایک اہم واقعہ رہ جائے گا, اور پڑھا جائے تو یہ اندازہ اور احساس کہ آپ نے اتنا سنا شاید ذرا اس کا حد تاری ہو جائے. لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے میں آپ سے چند منٹ کی معذرت طلب کر کے پورے واقعے اگرچہ مشہور ہے لیکن مکمل کر دوں. جیسے ہی پہلا جملہ اس نے سنا, مترجم پڑھ رہا, ایک مرتبہ غصے کے حالت میں کہتا بھی نہیں جھپٹتا, اس مترجم کے ہاتھ سے خط کو چھینتا اور اپنے ہاتھوں سے پیغمبر کے خط کو پارا پارا کرتا اور کہتا معاذ اللہ نقل کفر کو پر نباشر, ہمارے ملک میں رہنے والے اس ادنا غلام کی یہ مزاق, یہ اتنا گستاخ کہ اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا. اب فوراً بلایا اس آدمی جس کا کام ہے شاہی حکم لکھنا, فوراً اسے بلایا اور کہا کہ فرمان شاہی لکھو یمن کے گورنر کے نام. اس زمانے میں یمن پورے عرب کا دارالخلافہ تھا, عرب کا علاقہ صوبہ تھا اور کیپٹل یمن, یمن کا گورنر خاصان, فوراً اس کے نام خط لکھو, خط لکھوائے کہ اے گورنر یمن فوراً مکے دو آدمیوں کو بھیجو, دو طاقتور آدمیوں کو کہ جو جا کر اس دعوے دار رسالت کو پکڑ کے لے, اس نوجوان کو گرفتار کر کے لائیں کہ جس نے دعوے رسالت کیا اور اسے مدائن بھیجوا دو تاکہ قرار واقعی سزا اس کو دی جا سکے. فوراً یہ خط یمن کے گورنر کے نام بھیجوایا. تکبر کی ہے یہ حالت اور غفلت کی یہ کیسی ہے؟ ردیقی کن ہوا میں رہ رہا, کن خیالوں میں وہ سویا ہوا, کس طرح سے لکھ رہا کہ تو آدمی بھیجو جو اس کو گرفتار کر کے لائے. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ 7 سال ہو گئے ہیں پیغمبر کو مکہ چھوڑے ہوئے مدینے آ چکے, جو اپنی مملکت کے حالات سے اتنا غافل اس کو ایسی ہی شکست ہو جاتی, اور جو اپنے ایمان سے اتنا غافل شیطان بھی اس کو ایسی ہی شکست دیتا. لکھ رہا ہے مکے بھیجو جبکہ 7 سال ہو گئے پیغمبر کو مکے سے نکلے ہوئے, اور اتنا غافل کہ دو آدمیوں کو بھیجو, یہ بھی لکھ دیتا کہ ایک فوج بھیجو, دو آدمیوں کو بھیجو جو اسے گرفتار کر کے لے آئے. یعنی اسے پتا ہی نہیں کہ پیغمبر اسلام دنیاوی اعتبار سے بدر ہو ٹھنڈا کے سارے مارکے ہو چکے, خیبر کی لڑائی ہو چکی. کیا سوچ رہا کہ جیسے کام سے آتی ہے دو سپاہی جائیں اور گرفتار کر کے لے آئیں؟ محرقین خاص توجہ کے ساتھ کی جملے لکھے تاکہ آپ کو اندازہ کہ شکست انہیں کا مقدر بنتی ہے جو اتنے خاص ایش پسند اور لاپرواہ ہو جائے, چاہے حکومت سے, چاہے اپنے گھر سے, چاہے اپنے ایمان سے. خیر ایک طرف سے یہ خط بھیجا, دوسری جانب پیغمبر اسلام کے قاصد کو احسان کرتے ہوئے دربار سے نکلوا دیا کہ ویسے تو تمہاری گردن اڑا دینا چاہیے تھی تم ایسا خط لے کے آئے, لیکن جو کہ تم قاصد ہے تو واپس چلے جاؤ. اب یہاں پہ دو روایتیں, ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر کا قاصد خالی ہاتھ واپس بھیج دیا گیا جو عام طریقہ کار کے خلاف ہے. بادشاہوں کے دربار میں دشمن سے دشمن کا بھی قاصد آیا, جب جائے گا تو اسے کوئی تحفہ ضرور دیا جاتا, چھوٹے اور بڑے سے غرض نہیں. تو بعض علماء نے لکھا کہ اتنا متکبر, اتنا گھمنڈی, اتنا مغرور تھا یہ انسان کہ ایک مرتبہ ایسے ہی واپس کر دیا, اور کچھ نے لکھا کہ اور زیادہ اس نے مذاق اڑانا کہ آپ پیغمبر کا اور قاصد. چنانچہ ایک مرتبہ کہا کہ مٹھی خاص ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور پیغمبر کے قاصد کے حوالے کی, جاؤ یہ لے کے چلے گا, یہ ہے تمہارا تحفہ. وہ قاصد جو یہ دین کے لباس لاتے ہیں, وہ قاصد جو یہ سونا اور چاندی لاتے ہیں, وہ قاصد جن کو یہ درہم و دینار دیا جاتا. قاصد کا احترام ہر قوم میں ہوتا, مٹی دے کے بھیجا جا رہا. پیغمبر اسلام کے پاس عبداللہ ابن حذافہ پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ پیش آیا. پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا اور ایک مرتبہ کہا کہ اللہم مصدق ملکم, پروردگارا جس طرح اس نے میرے خط کو چاک کیا ہے اور پارا پارا کیا, تو اس کی حکومت کے بھی اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. پیغمبر کی زبان اس کے بارے میں یہ دعا تھی, یہ پیشین گوئی. اور دوسری روایت یہ کہ پیغمبر نے دعا نہیں بلکہ صرف اتنا تھا کہ مصدقہ کتابی مصدقہ ملکو, اس نے میرے خط کو پاڑا ہے, اس کی مملکت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہے گی. اور پھر جب عبداللہ ابن حذافہ نے کہا اللہ کے رسول ذرا دیکھیے تو صحیح, اس کے بعد اس نے مٹی دے کے مجھے بھیجا, یعنی اس سے زیادہ کیا توحید کی جائے گی, خالی ہاتھ واپس بھجوانا پھر بھی بہتر اس کے مقابلے. مگر وہی مومن کو جو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا, غصے کو ضبط کرنا, برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدلنا. پیغمبر مسکرا اور مسکرا کے کہا یہ تو انتہائی بے بال, اس نے اپنی مٹی ہم کو بھجوائی اپنے ملک کی, گویا اس کا ملک ایک دن ہمارے ہاتھ میں آئے گا, اس کا ملک ہمارے قبضے میں آئے گا, اس نے اپنی زمین کا ٹکڑا ہم کو دے دیا ہے, یہ خالی نیک ہے, گویا اس کی زمین ہم کو ملنے والی. سلو حدیبیہ کے سلسلے کی تقاریر میں نے یہ عرض کیا کہ نیک بال لینا کسی چیز سے اسے اسلام پسند کرتا, جیسے سلو حدیبیہ کہ جب عربوں کا وہ نمائندہ آیا جس کا نام سہیل, تو سہیل عربی میں کہتے ہیں کہ اردو میں بھی سہل ہو جانا, کوئی کام آسان ہو جانا. پیغمبر کا جملہ یہی تھا, سہلا امرونا, سہیل آیا ہے اب گویا ہمارا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. بال نیک ضرور دیجیے, بال بس سے منع کیا گیا. نیک بات وہ جو بزرگ بھی کہتے ہمیشہ اچھی بات سوچو ہمیشہ اچھی بات کہو, تو خیر پیغمبر اسلام نے کہا یہ تو بال نیک. دیکھیے کس طرح ایسا تقترین دشمن رسالت کہ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی اولاد کے نام پرویز رکھنا بند کر دیے. اگر کہ کبھی نہ رسول نے اس نام کو برا کہا نہ امام نے, لیکن اس نام کو اپنی اولاد میں رکھنا بند کر دیا کہ یہ وہ دشمن رسالت جس نے پیغمبر کے خط کو پھاڑا. پیغمبر نے اس کی بدتمیزی کو بھی برداشت کیا, پیغمبر نے اس کی گستاخی کو بھی برداشت کیا, بلکہ اس کی گستاخی کو اچھی چیز میں بدل دیا. اور ہم اور آپ اپنے سگے بھائی, اپنے سگے رشتے دار, اپنے والدین تک سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر والدین کی زبان سے کبھی بڑھاپے یا حالات کی بنا پہ کوئی ایسی بات نکل آئے. یہ تین چار مہینے پہلے میں نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا بھی تھا, اور اس دن اتوار کا دن تھا تو ریزویہ سوسائٹی میں درد ہوتا ہے, وہاں اس کو پڑھا بھی تھا. باقاعدہ جنگ اخبار میں بڑا اشتہار چھپا, تین بیٹوں اور دو بیٹیوں نے آپ نامہ چھپوایا تھا کہ ہم نے اپنے باپ کو آپ کر دیا. یعنی یہ کہتی ہے تو حالت ہو گئی کہ اولاد آپ نامہ چھپوا رہی. وہ آپ کو اکثر خطبات میں آخری زمانے کی حالات ملیں گے تو باقاعدہ اشتہار چھپ رہا. اور حالت یہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خسرو پرویز جیسا گستاخ ہو جو آمدن جان بوجھ کے پیغمبر کو غصہ دلانا چاہتا اور معاذ اللہ توہین اور تصدیق کرنا چاہتا ہے اسلام کی, اس کے اس برے عمل پر بھی صبر کیا جائے, سب کیا جائے, بلکہ ہنسی کے ساتھ, خوشگواری کے ساتھ, مذاق کے ساتھ اس کو برداشت کر لیا جائے. ہم اپنے مومن بھائی, ہم اپنے پڑوسی, ہم اپنے رشتے دار, ہم اپنے پارٹنر, ہم اپنے والدین, ان کی آخری بات برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ سیرت رسول اور یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ اتنا بہت اور دوری ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا لیکن نہیں, شاہی فرمان آرڈر جا چکا اور گورنر کے نام گیا, باقاعدہ وہ سرکاری خط چلا گیا. بازان فوراً اپنے دو انتہائی طاقتور لیکن ہوشیار اور ذہین سالاروں کو بلایا, سرداروں, ان کے ناموں میں اختلاف. اب یہ سارے اختلافات چھوڑ دیجیے, نام سے اتنا تعلق نہیں. ایک کا نام بھاگوے, ایک کا نام خرخورا, خرخسرا اور بہت سارے نام لکھے گئے. دو سرداروں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ تم مکے جاؤ اور اس آدمی کو گرفتار کر کے لاؤ, لیکن عزت اور احترام کے ساتھ. سنا کہ یہ دونوں سردار چلے مکے کی جانب جا رہے کہ راستے میں طائف کے قریب, یمن سے جو راستہ آ رہا تو طائف کے قریب انہیں مکے کے سرداروں کا گروہ مل گئے جس میں ابو سفیان اور کچھ اور سردار, انہوں نے پہچان لیا کہ یہ گورنر یمن کے نمائندے باقاعدہ پورے آفیشل ڈریس اور سرکاری لباس میں. گھبرا کے پوچھا کہاں جا رہے, مکے کیوں آ رہے, تو کہا کہ تمہارے شہر میں ایک دعوے دار جو اپنے آپ کو رسول کہتا اسے گرفتار کرنے جا رہے. کہا کہ وہ اب ہمارے شہر میں نہیں, وہ تو جا چکا ہے مدینے کی جانب, جانا ہے تو مدینے جاؤ. اور پھر یہ دو آدمی آگے بڑھے لیکن ذرا کنفیوز کہ مکے والوں نے ہمیں کہا ایسا تو نہیں کہ یہ اسی آدمی کے ماننے والے اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہیں اور بھیج رہے ہیں. پریشانی کے عالم میں وہ آگے بڑھ اور ادھر سرداران مکہ بھی آگے بڑھ اور ایک مرتبہ کہا آج تو عید کا دن, آج تو خوشی منانے کا دن, اب پتا چلے گا عبد اللہ کے بیٹے سے، اب تک تو وہ ہمارا مقابلہ کرتا، اب بادشاہ ایران کا آدمی نہ رہا، گویا اب ڈائریکٹ اس کا مقابلہ ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی فوج سے۔ انہوں نے کہا خوشی اور عید کا دن ہے محمد، اب اس طرح سے ٹکرائے گا تو اس کو پتا چل جائے گا، وہ فوجیں آئیں گی، وہ لشکر آئیں گے، یہ خوشی مناتے چلے۔ اور گورنر یمن کے نمائندے پریشانی کے عالم میں چلے۔ پرانا زمانہ آج کی طرح سے اتنا آسان نہیں ہے سفر، یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہاں آنا، چھ مہینے ادھر سے ادھر آدمی بھٹک سکتا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو طائف کا علاقہ قبیلہ بنو صفیح کا علاقہ، قبیلہ بنو صفیح یہ بہت ہی طاقتور قبیلہ، قریش کے بعد عرب کے انتہائی اہم قبیلوں میں سے ایک قبیلہ، اسی بنو صفیح کی کئی ہستیوں کے نام آپ نے سنے، جناب علی اکبر کے والدہ ام لہنا اسی قبیلہ بنو صفیح کی تھی، کربلا کا انتقام لینے والے مختار اسی قبیلہ بنو صفیح کے تھے، بدترین دشمن اہل بیت حجاج ابن یوسف اسی قبیلہ بنو صفیح کا تھا، بہت ہی مشہور یہ قبیلہ، اور عربوں میں ایک زمانے میں بہت بدنام رہ چکا تھا، کیونکہ جب یمن کے بادشاہ ابراہم ہاتھی لا کر خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا چاہا تو صحرا میں وہ راستہ بھول گیا، اسی قبیلے کے ایک آدمی نے اس کو مکے کا راستہ بتایا۔ اب یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، کیوں سیرت رسول بنو صفیح کا اسلام، اس قبیلے کا اسلام، یہ بہت ہی اہم اور دلچسپ واقعہ انشاءاللہ اگلے سال آئے گا، یعنی اگلے سال سے مطلب یہ ہے کہ صنعت ہجری کے حالات میں، یہ ہو سکتا ہے کہ اسی سال رجب کے مہینے کی تقاریر میں آ جائیں، وہاں اس قبیلے کی تفصیلی بات چیت ہو۔ خیر اس قبیلے کا ایک ساتھی مل گئے، اس نے دیکھا یہ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ جواب دیا، وہ ایک دعوے دار رسالت ہے اس کا مکے کا پتا، کچھ لوگ کہہ رہے مدینے میں، عمر صفیح والے نے اطمینان دلایا، کہا کہ میں خود اس کو دیکھ کے آیا ہوں، واقعا وہ مدینے میں رہتا ہے تم مدینے جاؤ۔ اس کا شکریہ ادا کر کے یہ دو گورنر یمن کے نمائندے مدینے پہنچے، اور پھر وہ واقعات پیش آ گئے کہ جو پتا نہیں کیوں یہ عالمی رسالت کے سلسلے میں پچھلی تقریر میں بھی یہ موضوع آ گیا، جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، اور آج پھر یہ موضوع آ گیا، لیکن آج تو بالکل یہ موضوع آنا چاہیے۔ مناسب گورنر یمن کے نمائندے پہنچے، لوگوں سے پتا پوچھتے پوچھتے مسجد النبوی میں داخل ہوئے، اور ان کی حالت یہ تھی کیونکہ جاری نمائندے بن کے آئے تو پوری شان شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں، یعنی باقاعدہ انہوں نے چاندی کے کمربند پہنے، سونے کے کنگن ان کے ہاتھوں میں، پیغمبر کے پاس آفیشل نمائندہ بن کے جا رہے ہیں، تو خوب داڑھیوں کو منوا کے اور شیو کر کے آ رہے ہیں، سونا آئے اتنی بڑی طاقت کے نمائندے بن رہے ہیں، سونا بھی پہنیں داڑھی بھی منوائیں، یہاں ہمارا ایک بچہ جس کی شادی ہو رہی ہوتی اس خوشی میں پھولا نہیں سماتا کہ جی آج مثلاً مجھے ایک عورت سے اختیار مل رہا تو سونے کی انگوٹھی بھی پہنے گا، داڑھی بھی رکھتا، تو سواگ رہا تو مجھے دکھائی کی رات میں کون داڑھی رکھ سکتا، تو ایک مرتبہ داڑھی بھی منوائی جاتی۔ جب اس نوجوان جو رسول اور امام کا ماننے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اختیار مل گیا تو وہ تو بہرحال کافر تھے، مجوسی تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، اور پیغمبر اسلام کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، لیکن جب پہنچے پیغمبر کے پاس تو ایک مرتبہ وہ تو سوچ رہے ہمارا لباس دیکھ کر ہی مسجد میں کھلبلی مچ جائے، لوگ گھبرا جائیں گے، جیسے آج اگر امریکہ کی فوج کا کوئی آدمی کہیں داخل ہو جائے تو لوگوں کا تو ہاتھ پھیر ہو جائے یا خدا کے گر پڑے، وہ یہ سمجھ رہے یہاں کسی نے ان کو توجہ ہی نہیں دی، کتنے ہی آتے ہیں اور جاتے ہیں مسجد النبوی، پیغمبر کے پاس پہنچے تو اب ان کا یہ تصور کہ ہم شاہی لباس پہن کے گھر کھڑے ہو کے استقبال تو کیا جائے، اور پیغمبر کو منہ پھیر کے بیٹھ گئے، ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ، وہ کیا سمجھ کے آ رہے ہیں اور نکل کے آ رہا ہے نتیجہ کہ منہ پھیر کے بیٹھ گئے۔ اور جب انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ایسا ہم نے تیرے اخلاق کی بہت تعریف سنی، پھر اس طرح سے منہ کیوں پھیر دیا، تو پیغمبر اسلام نے ان کی داڑھی ہی پر اعتراض کیا۔ دیکھیے اب جب پورا واقعہ ہی اس کا تو کیسے اس کو نظر انداز کیا جائے کچھ افراد کی خاطر، تو پیغمبر اسلام نے کہا ویل حکما من امر حکما بحاظا، ویل ہو تم لوگوں پر، ویل کے کئی معنی تفسیروں میں، ویل قرآن میں آیا ویل لکل حمزہ ویل للمصلین، کچھ علماء کہتے ہیں ویل کے معنی ہے بدترین عذاب، کچھ علماء کہتے ہیں ویل کے معنی جہنم، کچھ علماء کہتے ہیں ویل کے معنی وہ مخصوص دھواں جو 70 سال کی گہرائی کا ہے، آگ سانپ اور بچھو سے بھرا ہوا، بہرحال اس میں سے جو معنی بھی، پیغمبر نے کہا ویل ہو تم دونوں، کس نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا کہ منہ سے تو یہ پڑھا پڑھا کے اور داڑھی کو منڈوا کے آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا نہ رب ہونا کسرا، ہمارا جو حکمران کسرا اس نے ہم سے کہا کہ داڑھی منڈوایا کرو، پیغمبر نے کہا لیکن میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ داڑھی کو رکھنا ہے اور مجھوں کو مختصر کرنا. جب انہوں نے پیغمبر اسلام کی یہ بات سنی, اظہار ندامت کیا, تو پیغمبر نے پھر ان سے بات چیت کو آگے بڑھایا. اب یہاں سے ذرا ہم رکتے دو باتوں کی اور وضاحت کر دوں. نمبر ایک, پچھلی تقریر کے حوالے کسی کا سوال کہ آپ نے, یعنی مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کی 10 سنتیں جن میں ایک ہے داڑھی رکھنا, تو وہ باقی سنتیں کیا؟ اتنی مشہور یہ حدیث ہے, آپ مجلسوں میں بار بار سنتے ہیں, اور میرا موضوع سیرت انبیاء نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو نظر انداز کر دی. خیر, کسی کی خواہش آئی, موضوع بھی وہی بنا. داڑھی قیصر روم کے حوالے سے حضرت ابراہیم کا نام آیا, کسرا کے حوالے سے روایت کو دوہرا دی کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس کا حکم پروردگار نے ابراہیم کو دیا اور یہ سنت ابراہیم بنی. ان میں سے 10 کے 10 تعلق انسان کے جسم سے, مگر 5 کا تعلق سر سے ہے, 5 کا تعلق بدن سے ہے. یہ انسان کے بارے میں 5 سر کی سنتیں اور 5 بدن کی سنتیں. امام فرماتے ہیں سب وہ سنتیں جو سر سے متعلق ہیں, نمبر 1 داڑھی رکھنا, نمبر 2 موچھوں کو کٹوانا, نمبر 3 سر کے بالوں کو منڈوانا, نمبر 4 مسواک کرنا, نمبر 5 دانتوں میں خلال کرنا. اور وہ 5 چیزیں جس کا تعلق بدن سے نچلے جسم سے ہے, وہ 5 سنتیں یہ. نمبر 1 جنابت کی حالت داڑھی ہونے کے بعد غسل کرنا, غسل جنابت. نمبر 2 ختنہ کرنا. نمبر 3 طہارت یعنی استنجا کے لیے پانی استعمال کرنا. نمبر 4 غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا. اور نمبر 5 ناخن کٹوانا. 5 اور 5 10 یہ سنتیں آئیں. اور اکثر لوگوں کو معلوم کہ روایات معصومی کا ایک عام طریقہ تھا کہ واجب اور مستحب کو جمع کر کے بیان کیا جاتا, چنانچہ اصول کافی چاہے دیکھ لیں جو تاریخ شیعہ کے سب سے بڑے محقق محمد ابن یعقوب کلینی کی کتاب, اس کی جلد 2 شیعہ کے خصوصیات, یا شیخ صدوق جو تاریخ تشیع کے دوسرے بڑے محقق ان کی وہ کتاب بات شیعہ دیکھ لیں, جس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو پاکستان میں آسانی سے مل جائے. ہر جگہ اسی طرح سے امام حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے جو خصوصیت, وہ نماز پڑھتا, وہ روزے رکھتا, وہ تلاوت قرآن کرتا, وہ زکات دیتا ہے, وہ صدقہ اور خیرات کرتا. نماز واجب, تلاوت قرآن مستحب, روزہ واجب, خیرات مستحب. مثلاً اس طرح ملا یہ جملہ میں نے خاص وجہ سے کہا, خیر اپنے واقف اپنے موضوع پہ آتا ہوں. سنت ابراہیم میں کچھ چیزیں واجب, سر کی سنتوں میں داڑھی واجب ہے, باقی 4 چیزیں مستحب. بدن کی سنتوں میں کم از کم غسل جنابت اور ختنہ واجب, اور باقی چیزیں شاید مستحب ہے. یہ تو ڈانٹا مسئلہ بیچ میں آ گئے. پیغمبر اسلام نے ڈانٹا کہ کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ داڑھی منڈوا کے آئے. میں نے کہا تو تمہیں میں موضوع سے ہٹ کے بیان کر دوں. نمبر 1 سنت ابراہیم کا جواب, اور نمبر 2 یہ کہ ہو سکتا کہ تعجب اور حیرت مومن کے اوپر بھی ساری ہو جائے, جس طرح یہ لوگ بہت ہی اثرتے اور بہت ہی غرور کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو کہ ہم شاہ ایران کے نمائندے, اور یہ سب ایران کی حکومت کے صوبے میں رہنے والا استعمال کرے گا, استعمال کر کنار پیغمبر نے بات بھی نہیں, چہرہ بھی نہیں دیکھا منہ پھیر. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ مومن بھی اسی تصور اور احساس کے ساتھ میدان قیامت میں رسول کے پاس جائے گا. یہ ہے ہمارے رسول, ہماری شفاعت کرنے والے, اور مومن کا چہرہ اور مومنہ کے سر کے بال اس حالت میں ہو تو پیغمبر کسی طرح سے منہ پھیر لے. خدا نہ کرے کہ کسی مومن اور مومنہ کو پیغمبر اسلام کی بارگاہ یہ منظر دیکھنا پڑے کہ پیغمبر اس سے بات کرنے کو تیار نہیں, پیغمبر اس توجہ دینے کو تیار نہیں. مگر اس کے لیے خود بھی اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ پیغمبر ہم سے متوجہ ہوں, پیغمبر ہم سے بات کرنے کو تیار ہوں. آپ کو معلوم کہ دنیا میں جب ہم رسول یا امام کے روضے پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اس قابل ہمیں بنانا پڑتا, طہارت کر کے جاؤ, خوشبو لگا کے جاؤ, آداب کی پابندی کرتے ہوئے جاؤ, میدان قیامت میں اس قابل اپنے آپ کو بنا کے جائیے کہ کم از کم رسول و امام آپ کے توجہ کو کر سکیں. ان نقل اعلیٰ خلق نبی, جس رسول کے اخلاق کا قرآن تذکرہ کر رہا وہ پیغمبر داڑھی منڈوانے کے عمل کو برداشت نہ کر سکا, اور پھر جب اظہار ندامت ہو گیا تو انہوں نے پیغمبر ایران سے کہا کہ ہم ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے گورنر باغان کے نمائندے. اب یہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جتنا آسان ہم سمجھ رہے کہ دو پولیس والے گئے اور پکڑ کے لے آئے، یہ معاملہ نہیں، پورا مدینہ اصحاب رسول سے بھرا ہوا، اسلحہ پہنچے یہ تو سمجھ، ایک مرتبہ کہا یہ خط ہم کو دیا گیا، اور گورنر یمن آپ کو یمن بلایا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور اگر آپ اس چلنے سے انکار کر تو ساسانی ساسان ایران کا نام تھا، ساسانی فوجیں اتنی طاقتور کہ آپ کا پورا شہر ان کے گھوڑوں کی ٹاپو تلے ہان دیا جائے گا اور آپ سب کا خاتمہ ہو کے رہ جائے گا پیغمبر اسلام. اچھا یہ الفاظ انہوں نے انتہائی سلیقے اور ڈپلومیٹک انداز میں گئے، وہ انداز نہیں تھا جو بادشاہ کا انداز تھا، حالات دیکھ رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اچھا ایسا کر ایک دن ٹھہر جا، میرا پروردگار اس سلسلے میں جو حکم دے گا وہ میں کل تمہیں بتاؤں. یہ بات پیغمبر نے کہی تیر کا دن نو جمال اول کی تاریخ، جماعت الاول جو مہینہ شروع ہونے والا، تیر کا دن تھا نو جماعت الاول کی تاریخ، 7 ہجری کا سن تھا جب مدینے کی مسجد ایرانی بادشاہ کے نمائندے آئے. پیغمبر نے کہا ایک دن ٹھہر جا، اگلا دن آئے یعنی منگل کا دن 10 جماعت الاول سن 7 ہجری، جب وہ صبح صبح مسجد النبوی میں آئے تاکہ جواب حاصل کر، تو پیغمبر نے کہا سن میرے پروردگار نے مجھے یہ بتایا کہ یہ رات جو ابھی گزری، ہندوستانی اور پاکستانی لوگ کہیں گے پیر کی رات، اسلامی اعتبار سے شب منگل، جو رات ابھی گزری اس رات کے 7ویں گھنٹے تیرا حکمران مارا گیا اور اس کے سگے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا، حکومت بدل چکی ہے، وہ حاکم ہی نہ رہا جس کے خط کو لے کے میرے پاس آئے اور اس سے کہہ رہے ہو کہ چلو پیغمبر اسلام اس انداز سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تاریخوں میں لکھا کہ دونوں اگرچہ انتہائی تجربے کار اور انتہائی تجربے کار آدمی تھے، انتہائی تجربے کار اور دانشمند جسم کام ہو جسم میں لڑنا کاری ہو گئے، آ کے ایسا ہے کیا اتنا تیرا جانے سے انکار کرنا تعجب والا، یہ تو منع کر رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں، اس سے زیادہ تعجب والا تیرا یہ جملہ کہ یہاں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبریں دے رہا. اور پیغمبر نے کہا اب اس دن کہا کہ اچھا ہم جاتے ہیں گورنر کے پاس اور معلوم کر کے آتے ہیں کہ نیا حکم کیا. پیغمبر نے کہا میرا پیغام لے کے جانا بادان پہ چڑھنا، کہ یاد رکھ جہاں وہ بیٹھا وہاں تک میری افواج اور میری فوجوں کے گھوڑے پہنچے گا، وہ تو وہ جہاں اس کا بادشاہ وہ علاقہ بھی میری امت کے قبضے میں آنے والا، اگر وہ پیغام حق کو قبول کر لے تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ یمن کا علاقہ خود ہی کو دے دیا جائے گا، وہ اس کا گورنر رہ سکتا یہ پیغام پہنچا دے گا. وہ واپس جانے لگے، پیغمبر جو طریقہ انتہائی ان کی کمر بند ان کو دی، کمر بند تو نہیں بلکہ یہ کہا جائے کمر میں باندھنے والے پتے جیسے بیلٹ ہوتی، پیغمبر نے بطور ہتھیا ان کو دیا، وہ یمن پہنچ. بادان نے جب پیغمبر کا یہ جملہ سنا رات کی 7ویں گھڑی میں میرا حکمران مارا گیا، گھبرا کے تھا، یہ تو بادشاہوں اور حکمرانوں کا طریقہ نہیں، ایسے جملے تو صحیح کہہ سکتا ہے جو پیغمبر، ہم انتظار کرتے ہیں اگر یہ بات صحیح نکلی تو میں اس کی رسالت کو مان لوں گا. اور چند ہی ہفتوں کے بعد ایران نیا حکم آ رہا، خسرو پرویز کا بیٹا گورنر کے نام خط بھیجتا اور کہتا ہے کہ اے دادا میرا باپ تمام وزیروں کو اور تمام سرداریوں کو متفقہ فیصلہ کہ اس نے عیش و آرام اور عشرت ایران کی عزت کو بعد میں ملا دیا، مسلسل شکستیں کھائیں، اب وہ حکومت کے قابل نہیں رہا اور کیونکہ اور کوئی طریقہ نہ تھا اسے ہٹانے کا، اس لیے تمام دربار کے متفقہ فیصلے رات کی تاریکی میں میں نے اپنے باپ کو قتل کیا، اب میں نیا حکمران ہوں اور اس وقت ایسے حالات نہیں کہ ہم کسی نئے جھگڑے میں پڑیں، اس لیے میرے باپ نے جو خط مجھے بھیجا جس میں اس دعوے دار رسالت کو گرفتار کرنے کی بات کی، فی الحال اس کو چھوڑ دے، فی الحال اسے نظر انداز کر دے، ہمیں پہلی توجہ اپنے بڑے دشمن روم والوں کے دینا. بادان کے ہاتھ میں یہ خط آیا، نگہ کیا اس نے اور اس کے پورے دربار میں کلمہ اسلام پڑھا اور وہ گورنر جو پیغمبر کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہو رہا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا. یہ ایران کا واقعہ مکمل. اب پیغمبر اسلام کا تیسرا خط جو مصر کے حکمران کے نام ہے لیکن وہ آئندہ، کیونکہ یہ 3 واقعات بہت اہم. ایران کا بادشاہ اپنے تکبر و غرور میں حق کو قبول نہیں کر رہا، روم کا بادشاہ درباریوں اور اپنی اپنے سر سے قبول نہیں کر رہا، اور مصر کا بادشاہت کی لالچ جو الگ چیز ہے، ایک ہے پیسے کا لالچ جو آپ آئندہ سنیں گے مصر، اور ایک ہے پیسے کا لالچ نہیں رشتے داروں کے تانے گھر والوں کے تانے، وہ ہے فیصل روم. البتہ جب یہ سارے واقعات مکمل ہوں ہم ایک مرتبہ ان تمام واقعات کی روشنی میں دیکھیں کہ آج ان میں سے ہر حکمران کی نیچر ہم میں سے کچھ لوگوں میں کیسے پائی جاتی ہے. اب اگر مصر کا واقعہ شروع کیا جا سکتا زیادہ تفصیلی بھی نہیں لیکن کم سے کم 15 منٹ لگیں گے. اور میرا یہ وعدہ تو رہا کہ اس سال حد کا انسان کچھ نہ کچھ مسائل اقتصا کا بیان ہوتا رہے گا. تو 55 منٹ کی اس تقریر کے بعد سیرت رسول پر میری گفتگو اختتام کو پہنچی. 10 منٹ یا 8 منٹ مسائل, 2-3 منٹ مسائل کوشش کروں گا. سردیاں ہیں, راتیں بہت بڑی ہیں, بہت زیادہ تاخیر نہ ہو. اب اس سے پہلے کہ تقریر کا دوسرا حصہ جو آج کی تقریر کا خلاصہ بھی شریعت پہ عمل کرنا ہے, شیطان ہزاروں طریقوں سے بہکاتا ہے. اب وہ شریعت آپ کے سامنے پیش کی جائے, اس سے پہلے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والا. تھوڑا تھوڑا رک رک کے ہم آگے بڑھیں گے, اس لیے کہ جو مسائل آج میں نے عنوان بنائے ہیں وہ بھی اتنے اہم کہ مجھے اس کے لیے کتاب لانا پڑی جو میرے لیے خود ایک سوچ بن جاتا ہے. اس انداز سے میں تقریر اور مسائل بیان کرنے کا عادی, اس میں جو مجھے روانی چاہیے ہے کتاب رکاوٹ بن جاتی ہے. لیکن وہی بات کہ اتنے سارے مسئلے پچھلے سالوں لوگوں کو بلا وجہ میری دشمنی اور مخالفت پر آمادہ کرتے تھے, یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو غلط مسئلہ, کیونکہ اردو کتابوں میں وہ باتیں نہیں ملتی تھیں. آیت اللہ ایک الفائدانی جو کہ عام کتابوں کے علاوہ ایک کتاب وہ چھپ گئی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے, مجمع المسائل. اور یہ کتاب ہے سوال جواب, جو سالوں سے لوگ سوال کر رہے تھے آغاز الفائدانی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائی, اندازہ ہوگا کہ سوال وہی کیے جاتے ہیں جو عام کتاب میں مسئلے نہیں ملتے. اس لیے اس میں بعض ایسے مسئلے ہیں جو آپ نے بار بار سنے تو ہیں, یہ نہیں کہتا کہ یہ نئے مسئلے, لیکن حوالہ اور مسئلے پر یقین, یہ دو چیزیں اپنی جگہ پر. اس لیے آج کی تصویر میں بھی پرانے مسائل صرف اس لیے کہ آپ کو حوالہ مل جائے اور شاید کسان آ جائے. اچھا, ایک مسئلہ تو میں خیر موضوع سے ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ میرا موضوع کیا ہے مسائل, جو میں نے بار بار اس سے پہلے بھی پڑھا, حقوق الناس, نابالغ وارثوں کے مال کی اہمیت, مرنے والے کی میراث کا احترام. کئی دفعہ میری مجالس کا بھی عنوان رہا اور لوگوں نے ہمیشہ اسے مذاق قرار دیا. اس سے متعلقہ 5 مسئلے آج مجھے پڑھنا, صرف 5, ایک ایک جملے, ایک ایک جملہ, لیکن ایک چھٹا مسئلہ میں موضوع سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں. اور یہ اس لیے کہ آج ذرا سونا پہننے کی بات آ گئی, یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ نماز غلط, حرام بھی. البتہ اگر سونا نہ ہو, خالی سونے کا پانی چڑھاؤ, تو وہ والا زیور یا وہ چیز پہنی جا سکتی. اسی طرح اگر وہ وائٹ گولڈ ہو, اس کے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن واپان جو سونا ہے اس کا پہننا حرام ہے. چاہے نماز ہو تب بھی حرام, نماز کے علاوہ ہو تب بھی حرام, شادی ہو تب بھی حرام, سفر ہو تب بھی حرام. کسی کسٹم سے سونے کو نکال کے لے آنا اس لیے انسان پہن کے جائے تب بھی حرام, یہ تو بہرحال واضح مسئلہ ہے. البتہ آقائے گل پائے گانے کے یہاں اس سے متعلقہ ایک مسئلہ ملتا تو خیر کہاں پیش آتا ہے, لیکن پھر بڑھ ہی دوں. کتاب مجمع المسائل جلد اول صفحہ نمبر 565 اور سوال نمبر ہے 100, اس کا نمبر ہے 100. فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدنے جا رہا. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ سائز صحیح ہے یا نہیں, وہ ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی میں پہن رہا, کیا یہ حرام ہے؟ جواب دیتے کہ صرف اتنی مقدار جو آپ نے بتائی, صرف سائز کا اندازہ کرنا ہے, ایسی نظارہ کوئی حرج نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے. چلیے, تو ہو گیا موضوع سے ہٹ کر مسئلہ, عورتوں کے خوش ہو جانے والا, مردوں کے غمگین ہو جانے والا. لیکن اس کے بعد آئیے ہم اپنے موضوع کے مطابق چند متفرق مسائل آپ کے سامنے پیش کریں. یہ جو مسائل اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ سارے کے سارے وہ مسائل جن کا تعلق حقوق الناس کی اہمیت اور حقوق الناس کی رعایت سے ہے. پہلا مسئلہ جو میں پڑھتا ہوں, اب بار بار کیا حوالہ دینا مناسب نہ ہو، کہاں تک صفحہ نمبر اور پیج نمبر پڑھا جائے، پھر بھی اپنی حد تک کوشش کروں گا کہ اس کی پابندی رہے۔ میراث کے متعلق ایک پہلا مسئلہ سن لیجیے، یہ مسئلہ بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا ان کے لیے کہ جن کی معلومات آلریڈی کچھ مسائل میں ہیں، لیکن فقط اس لیے کہ ایک اندازہ ہو جائے کہ کتنی اہمیت ہے میراث کی۔ کسی کتاب جلد اول کا صفحہ 551، سوال نمبر 46 فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی مفاتیح الزنا ہمارے پاس اور اس کا انتقال ہو گیا، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیسی کتاب؟ دعاؤں کی کتاب، مختصر کی کتاب۔ کیا یہ کتاب ہم مرنے والے کی طرف سے راہدہ میں یا کسی مسجد میں لے جا کے رکھ سکتے ہیں؟ کتاب بہت پرانی ہے، اور یا یہ کہ اگر ہم کہیں دے چکے تو کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مختصر ترین یا قدیم ترین کتاب کیوں نہ ہو، میراث کا حصہ ہے، ہر صورت مرنے والے کے وارث کو دیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ راضی ہو جائیں کہ ہم قیمت لے سکتے ہیں۔ یہ میں نے مسئلہ اس لیے پڑھا کہ چیز کے پیسے دینا بھی بیکار ہے، وہی چیز جو میراث میں شامل ہے وہ دینا پڑے گی۔ اس سے زیادہ اہم مسئلہ اب آ رہا ہے، البتہ میں پھر بتا دوں کہ یہ مسئلہ وہ ہے جو میں بار بار پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ غلط نہیں پڑھا گیا، اس لیے ایک مرتبہ سن لیجیے۔ دیکھیے کتنا مشکل مسئلہ ہے، البتہ جن لوگوں کو اہمیت معلوم ہے حقوق الناس کے ان کے لیے تو زیادہ مشکل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 131، سوال نمبر 16، مسئلہ سنیے۔ فرما رہے ہیں کہ انسان کسی کے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے مالک سے اجازت دے رکھی تھی، نماز ہم نے شروع کر دی کہ مالک کے مکان کا انتقال ہو گیا بیچ نماز میں۔ اچھا، اب اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر نماز قضا نہیں ہو رہی، ایک تو اگر بالکل قضا ہو رہی تو دوسری بات، اگر قضا نہیں ہو رہی اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جو بعد والے مالک آئے وہ راضی ہیں یا راضی نہیں، یا وہ ایسے ہیں کہ راضی ہو ہی نہیں سکتے، مطلب فرماتے ہیں کہ وارثوں میں کوئی ایک نابالغ ہے، تو واجب ہے کہ فوراً اپنی نماز کو توڑ لیں اور اس گھر سے نکل کر دوسری مباح جگہ میں جا کے نماز پڑھیں، البتہ اگر نماز کا وقت اتنا کم ہے کہ قضا ہو جائے تب بھی نماز پڑھتے رہیے، مگر چلتے چلتے، تب بھی واجب ہے کہ اس گھر سے نکل جانا ہے۔ اگر وقت تنگ ہے، نماز کا وقت بالکل قضا ہو رہا ہے، باید اسام محل بارش کا وقت، پھر بھی واجب ہے کہ فوراً نکل، لیکن نماز راہ کر حال خروج تمام کو لگ، چلتے چلتے نماز کو آپ پڑھتے رہیے، تو دونوں صورتوں وہاں رہنا حرام، اگر زیادہ وقت ہے تو نماز توڑیے اور باہر جا کے پڑھیے، وقت کم ہے تو چلتے چلتے نماز آپ پڑھتے جائیے، وہ برداشت کر لے گا اسلام، یہ برداشت نہیں کرے گا کہ مرنے والے کے وارثوں میں ایک بھی نابالغ ہے اور آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی اہمیت ہے اس مسئلے کی۔ خیر، میں تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لوگ پاگل بھی سمجھ رہے تھے، ان مسائل کی اہمیت کو بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن اسلام کے اندر مسئلہ اتنا ہی اہم، اتنا ہی سخت کہ ایک یعنی جب بھی انتقال ہو مالک کے مکان کا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بھی آدمی نابالغ تو فوراً اس مسئلے پہ عمل کرنا ہے، اور اگر سب کے سب بالغ تب بھی یقین ہونا چاہیے کہ سب راضی ہوں گے، ورنہ پھر بھی یہی مسئلہ ہے، نماز توڑو یا پڑھتے پڑھتے باہر نکلو۔ کتنی لاپرواہی میراث اور مرنے والے کے نابالغ وارثوں کے معاملات میں۔ حقوق الناس سے متعلق ایک اور مسئلہ، اب یہ دو مسئلے تو میراث کے ہو گئے، پرانی بہت ہی قدیم دعاؤں کی کتاب کہ شاید سب راضیوں کے آخری رکھیے، مرنے والے کو ثواب لے پھر بھی واپس کرنا واجب، اور دوسرا یہ مسئلہ، یہ دو میراث کے مسئلے۔ اب آئیے ایک مسئلہ اسی حقوق الناس کی اہمیت کے اعتبار سے مسجد کا بتا دیا جائے، اس کتاب کا صفحہ 145، مسئلہ نمبر 70، فرماتے ہیں کہ بندر ماں شہر، شہر ایران کا، وہاں کی جامع مسجد، جامع مسجد کا مطلب جمعہ نہیں، بڑی مسجد، اس میں جمعہ مسجد بھی آ جاتی،
اس کے اندر ایک لاؤڈ اسپیکر ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس لاؤڈ اسپیکر میں دی جاتی ہے، مجالس ہوتی ہے تو اس لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی بچہ کھو جاتا یا کسی آدمی کے پیسے کھو جاتے ہیں، وہ لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ مائک پر یہ اعلان کر دیں اس کا حکم کیا، اور اس میں اور بہت سارے بیانات بھی آ جائیں گے، یعنی کس مقصد کے لیے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر خریدا گیا، وہ نماز ہے یا اذان یا دعائیں، اس سے ہٹ کر کوئی بھی اعلان ہے. فرماتے ہیں اگر لاؤڈ اسپیکر کو مسجد کے باہر نہ لے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو الیکٹرسٹی کا خرچہ ہے جتنی دیر آپ نے اعلان کیا اتنی دیر کی بجلی کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے کہ مسجد کی بجلی ہے اور بچے کی گمشدگی کا اعلان ہو رہا، لاؤڈ اسپیکر شاید جائز ہو جائے لیکن بجلی کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں. اور یہ مسئلہ باقی ہر اس اعلان کا کہ جو لاؤڈ اسپیکر مسجد کے لیے آیا، مسجد سے متعلقہ عبادتوں کے علاوہ کسی بھی اعلان کے لیے استعمال ہو اس کے لیے، خصوصاً بچوں کے لیے تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خالی آدمی کے بچے کے لیے، کبھی اعلان یہ بھی ہوتا ہے جن کا بچہ، یعنی جنوں کے بچوں کے لیے بھی شاید اعلان ہو جاتا ہو، خیر وہ تو مجھے نہیں معلوم، وہ میرا موضوع بھی نہیں، لیکن بتانا یہ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات جس کو لوگ اس زمانے میں کہاں کرتے تھے کہ آپ کہاں سے مسئلے نکال کے لا رہے ہیں، کہیں ایسا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. بعض اوقات مسائل جاننے والے صاحبان علم بھی دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں. آئیے جب یہ موضوع چڑھ ہی رہا تو اس سے متعلقہ دو مسئلے اور سن، یہ دو مسئلے خمس کے بارے میں، دو میراث کے مسئلے ہوئے، ایک مسجد کا مسئلہ ہوا، دو خمس کے، سب کا تعلق خمس سے اناس ہے، امام کہاں پر سید کہاں. کتاب کا صفحہ نمبر 322، مسئلہ نمبر 121، یہ میں نے کئی دفعہ پڑھا لیکن حوالے کے ساتھ پڑھنا کچھ اور بات. سوال پوچھا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا کربلا سے ہم جگہ لے کر آئے، اگر ایک سال ہمارے پاس پڑی رہے تو کیا خمس واجب ہوگا؟ جواب دیتے کہ اگر آپ نے آمدنی سے خریدا یا کسی لا کے آپ کو دھوکہ دیا اور پورے سال اس کی ضرورت نہیں پڑی تو اس کا خمس دینا پڑے گا. اب یہ سجدہ، دفن، تسبیح، مصلح، اس پر میں نے کئی دفعہ گفتگو کی تھی، حوالہ آ گیا. ایک چیز وہ جس پر میں نے بھی گفتگو نہیں کی کیونکہ اس میں مراجع میں اختلاف بھی، مگر آگاہ کل پائے گا، ہاں یہ میں اعلان کر دوں کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہوگی گفتگو، یہ باتوں کے باتوں مسئلے جس کتاب سے پڑھے جا رہے ہیں یہ آگاہ کل پائے گانے کی کتاب، اور یہ سارے مسئلے فی الحال یہی سمجھیے کہ ان کے، اگرچہ اس میں سے میراث کے دونوں مسئلے تمام مراجع مانتے ہیں، مسجد کا مسئلہ کم مستحد مانتے ہیں، یہ سجدہ کا مسئلہ سارے مستحد مانتے ہیں، لیکن قبر کا مسئلہ مجھے نہیں معلوم کہ باقی مستحد کیا کہتے ہیں، اور بیوی کے لیے اسے خریدنے کا مسئلہ وہ بھی مجھے نہیں معلوم، لیکن آغا کل پائیدانی کا تو مسئلہ معلوم ہے، وہ کتاب میرے ہاتھ میں. یہ مسئلہ ہے صفحہ 324، سوال نمبر 126. باہر کے ملکوں میں تو یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے، کراچی میں بھی بعض اوقات اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اور وہ یہ، پہلے میں باہر سے مسئلہ سمجھا دوں یعنی کتاب سے ہٹ کر، کہ بعض اوقات کچھ لوگ کسی وجہ سے کسی قبرستان میں اپنی قبر کی جگہ بک کرا لیتے ہیں. اب مغربی دنیا میں تو اس لیے کہ وہاں قبریں بہت مہنگی ہیں، تو اگر جس دن انتقال ہوا اس دن قبر کتنے جائیں گے، اتنے پیسے کسی کی جیب میں نہیں ہوں، تو جس طرح ہر چیز قسطوں میں خریدی جاتی ہے کہ آپ چیز خرید کے قسطے دیتے رہے تو لوگ قبر بھی اکثر خرید کے رکھتے ہیں. لیکن کراچی میں بھی بعض لوگوں کو دیکھا کہ اپنی بعض مصلحتوں کہ بھائی بلا قبرستان ہے بھر نہ جائے، وہیں پہ ہمارے سارے رشتے دار ہیں، وہیں پہ گھر والے ہیں، ہماری قبر بھی وہیں بنے، باہر قبر خرید لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے قبر خریدی، ایک سال تک اگر ہم نہیں مرے تو قبر تو رہے گی، اب اس کے بعد قبر کا خمس ہے یا خمس نہیں، یہ سوال. اور مرید ابتلا مسئلہ، سوال یہ کہ ایک آدمی نے اپنے زندگی میں قبر کو خرید لیا تاکہ مرنے کے بعد یہیں پہ دفن کیا جائے، آیا بقی قبر خمس تعلق نیجیرت یا نہ، کیا اس قبر پہ بھی خمس دینا ہے ایک سال کے بعد؟ فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ قبر کا بھی خمس دیا جائے، قبر اگر خریدی ہے اور سال گزر گیا خمس دیا جائے، مگر یہ کہ جس نے خریدی اسی سال اس کا انتقال ہو جائے کہ اس صورت میں ہم واجب نہیں ہوگی. اچھا اب آپ لوگ ذرا کنفیوز نہ ہوئیے, یہ کیا آتا ہے کوئی پہچانے نہیں مسئلہ لکھ دی, یہ تو کلیئر مسئلہ. بس یہاں سے وہ وقت آ گیا کہ میں زبانی ایک دو باتیں بتا دوں. دیکھیے مسائل پر توجہ دینے والے چونک گئے ہوں کہ آغاز اور پائیدانی نے یہ جو کہا کہ احتیاط کے واجب یہ کہ خبر کے لیے ایک سال گزر جائے تو کم سی یہ سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ کیا لکھا کہ اگر ایک سال نہ گزرے سال سے پہلے خبر کی ضرورت پڑ جائے تو کم سے واجب نہیں. کیا مطلب اس کا, تو ہر چیز کا اصول ہے کہ سال پورا نہ ہو تو کم سے واجب نہیں. جی نہیں, یہ بھی تو ایک بڑا اہم مسئلہ. آج ہی ایک برادر ایمانی کہہ رہے تھے مولانا اتنا اہم مسئلہ آپ نے باتوں باتوں میں بتایا, کبھی ممبر کو نہیں بتایا. بتایا ہے لیکن میں نے اتنا نہیں سمجھا تھا کہ باقان اتنا اہم ہے, تو سرسری بتا دیا جب اس کا موضوع آیا. اب یہ جو مسئلے کا دوسرا حصہ کہ اگر سال پورا نہ ہو اور یہ قبر کی ضرورت پڑ جائے تو خمس واجب نہیں, یہ پورا اس کے اندر ایک پورا مسئلہ چھپا. وہ کیا, وہ یہ عام آدمی کے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز خریدو ایک سال تک ضرورت نہ پڑے تو خمس ہے, سال میں ضرورت پڑ جائے تو خمس معاف. لیکن اگر کسی آدمی نے کچھ چیزیں لی سال سے پہلے اس کا انتقال ہو گئے تو ان چیزوں پر جن پہ خمس نہیں گزرا, جن پہ سال نہیں ہوا, جن کا خمس تو دینا پڑے. وہ آدمی نہ رہا جس نے یہ چیز خریدی ہے. بطور مثال ایک آدمی نے کپڑے بنوائے, دو مہینے ہوئے پہننے کی نوبت نہیں آئی اور اس کا انتقال ہو گیا. عام حالات میں دو مہینے کی چیز کا خمس نہیں ہے, بارہ مہینے ہونا چاہیے. لیکن مالک اگر مر گیا دو مہینے کی چیزیں اس پہ تو خمس دینا واجب. ایک مہینے, پندرہ دن, دس دن راشن کا خمس اس طرح ہر ایک کو واجب ہو سکتا. کہ اگر کسی شخص نے, ویسے تو آتا چاول سال بھر کہاں رہتا, لیکن کسی شخص نے مہینے کی شروع تاریخ ہو جمعہ بازار یا پیر بازار جا کے پوری سوزوکی بھر کے لایا اور گھر کو بھر دی, مہینے بھر چلے گی, بیچارے کا دوسرے دن انتقال ہو. اب اس میں سال بھر کا مسئلہ نہیں, جب مالک نہ رہا تو چیز خریدے ہوئے کتنے دن بھی گزرے ہو اس کا خون سوارشوں پہ واجب ہو جاتا. مکان دیا, خریدا, فلیٹ خریدا, اس کے اندر گیا نہیں اور انتقال ہو گیا پندرہ دن یا ایک مہینے کے بعد, سال تو چھوڑے پندرہ دن خون سواجب. زیور کا مسئلہ, کپڑے کا مسئلہ, فلاٹ کا مسئلہ, کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ, اور باقی کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو, مرنے والا جو ہے وہ باقاعدہ پروگرامنگ کر کے نہیں مرتا کہ یہ صابن ختم ہو جائے اس دن مرنا ہے, یہ ٹوتھ پیسٹ ختم ہو جائے اس دن مرنا. یہ چیزیں تو ہر مرنے والے کے یہاں کچھ نہ کچھ پڑی ہوں گی. صابن جو اس کو استعمال میں آدھا ختم ہو آدھا باقی, وہ ٹوتھ پیسٹ جو استعمال کر رہا ہے کچھ ختم ہو گیا پیسٹ کچھ باقی. آٹا چاول یہ چیزیں تو ہر گھر میں ہوں گی. جس دن انتقال ہوا اس دن کی تک جو چیزیں استعمال ہو گئی تو باقی جو بچی ہوئی, چاہے ایک دن ہو خریدے ہوئے, چاہے دس دن ہو, چاہے گیارہ مہینے, ان کا خمس دینا واجب. یہ مسئلہ توزیع المسائل میں بھی لکھا ہے آقائے کل پائیدانی. تو اب کیا مسئلہ بنا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس وقت جتنی چیزیں اس سال میں اس نے خریدی ہیں اور ان کو استعمال نہیں, چاہے اس پر بارہ مہینے نہ گزرے, سب کا حساب لگا کے وارثوں کے واجب ہے. کہ سے اس نے یہ کہہ دیا کہ قبر, کہ قبر میں دو صورت ہے, یا سال بھر کے بعد انسان مرا تو کم سے کے مرے, اگر سال بھر سے پہلے مر گئے تو یہ امکان ہو رہا ہے کہ شاید یہ ٹوتھ پیسٹ کی کیٹیگری میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں, قبر وہ چیز کہ وہ اگر خرید لی اور سال نہیں ہوا اور انتقال کر گئے اس کو ہم وارثوں کو نہیں دینا. لیکن کفن اگر خریدا سال کے بیچ میں بھی اور سال کے بعد بھی, یہی مسئلہ رہے گا. اور اسی طرح دوسری چیزیں اب ذرا غور کیجیے گا, شاید کچھ چیزیں خود ہی آپ کا ذہن سمجھ لیں, ضرورت ہوئی تو آئندہ تقریر میں اور اس کو واضح کروں. ہر موری دیکھ چلا مسئلہ, یعنی ہر گھر میں پیش آنے والا مسئلہ, جہاں بھی کسی کا انتقال ہو, جیسا کہ میں نے کہا صابن تو بچے گا, پیس تو بچے گا, اور کچھ بچے نہ بچے تو اس کا بھی خمس دینا ہر گھر کا مسئلہ بن گیا. آقائے کل پائیدانی کے اس وقفے کی بنا پر جو آپ, جب کوئی کہے کہ وہ آپ نے کتاب سے کیوں نہیں پڑھا, تو زیادہ مشکل مسئلہ اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ آقائے کل پائیدانی کی توزیع المسائل میں خمس کے چیپٹر کے شروع کے پیجز پر, چاہے تیسرے یا چوتھے صفحے پر. تو جو اردو کتابوں میں مسئلہ مل جاتا ہے اس کے لیے میں زیادہ پھر چھان بین نہیں کرتا ہوں, بارتی کتاب اور اس میں سے مسئلہ پڑھتا ہوں. خلاصہ یہ نکلا یا میراث کے مسئلے ہوں یا خمس کے مسئلے ہوں یا مسجد کے مسئلے ہوں، سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں حقوق الناس کتنا اہم، بائی فائی کی اہمیت ہے، دانے دانے کی اہمیت ہے، دن کے دنتے کی اہمیت ہے، وہ ہمارا ماحول و معاشرہ جو بھی کہتا ہے، شریعت میں یہ سارے مسائل اپنی جگہ واجب ہیں اور ان کی اہمیت مسائل کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں عملاً بھی سکھائی گئی، عملاً بھی سکھائی گئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کہاں تک اس کا حساب کریں گے، مگر گھبرانے کے باوجود حساب آپ کو گھر میں بیٹھ کے کرنا، ٹھنڈی ہوا میں کرنا، مدد لے کے کرنا، کاغذ قلم رکھ کے کرنا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو سارے خاندان والوں کو جمع کرنا، اس کے باوجود آپ سے حقوق و ناس کی اہمیت برداشت نہیں ہو پا رہی، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور ہمیں اس کا درد اس نے دیا اور اس وقت دیا کہ جو شاید تاریخ عالم کو مشکل ترین موقع، دو محرم کو حسین کربلا کے میدان میں پہنچے اور میدان کربلا حسین کی سواری نے ٹھوکر کھائی، سات سواریاں بدلی گئی، کربلا کا نام زبان پہ آ گیا اور پہلی خواہش حسین یہ ظاہر کرتے یہ زمین کس کی ہے ہمیں خریدنا، یہ حقوق و ناس، حسین اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئے، ظالم کی فوجیں حسین کو اس جانب لے کے آ رہی ہیں، حسین معاذ اللہ اگر اسلام حضور چل سکتا تھا سب سے پہلا حضور حسین پیش کر سکتے، مگر بتا رہے کہ اگر مجبور بھی کیا جائے، اگر ظالم کا ظلم بھی ہو رہا تب بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کوئی ہم پہ ظلم کرے تو ہم کہیں کہ پھر ہم دوسروں پہ ظلم کریں، جی نہیں، جو ظلم تم پہ ہو رہا دوسرے پہ یہ ظلم نہ پہنچے، پہلی خواہش کے ظاہر کی زمین کس کی ہے، ہم کو زمین خریدنا، پیغام یہ کہ چند دنوں کا بھی قیام ہو، ظلم کا بھی قیام ہو، مجبوری کا بھی قیام ہو، ہر چیز کے مالک کے حق کا خیال کرنا، یا پتہ چلا بنی عتد کی زمین تو کہا کہ جاؤ اور بلا کے لاؤ ان کے سرداروں کو، سردارہ نے بنی عتد آ چکے، بزرگ رسول کیا حکم، کہا ہم تمہاری یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں اور اسی قیمت پر کے جو اس کی بازار کی قیمت، کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی کمی نہیں، کہا مولا آپ ہمارے مہمان، جب تک دل چاہے یہاں رکھیے، حسین نے کہا نہیں، تمہیں دھوکا اور غلط فہمی نہ ہو، مجھے یہاں چند دن قیام نہیں کرنا، اب تو قیامت تک اسی جگہ پہ رہیں گے، قیامت تک یہی ہمارا مقصد، اس لیے یہ زمین خریدی جائے، پوری قیمت دی جائے گی مگر دو شرطوں کے ساتھ، بس ارباب اعظم یہ دو شرطیں بتا رہی کہ ان دو چیزوں کا میرے مولا کو کتنا خیال، اور پہلی چیز ہی کیسی عجیب چیز ہے، ہم جیسے ادنا غلام، ہم جیسے حقیر غلام، ہم کے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے امام اور امامزادوں کے سامنے، حسین نے پہلے ہم کو یاد کیا، اپنے لاشوں کو بھی بعد میں یاد کیا، پہلے ہم کو یاد کیا، اے بنی اسد کے سرداروں، پہلی شرط تو یہ کہ قیامت جب بھی ہمارا کوئی ظاہر اور شیعہ ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئے اسے ہمارا تین دن تک مہمان بنا کے رکھنا، کہہ دینا اے ظاہر حسین، تو حسین مظلو کا مہمان ہے، کربلا کا میدان ہے، مشکلات شروع ہونے والی ہیں، حسین کا سارا گھرانہ شہید ہونے والا ہے، مگر غلاموں کو یاد کیا جا رہا ہے، ہم جو حقیر بندوں کو یاد کیا جا رہا ہے، یہ ہے ہمارا مولا، اور دوسری خواہش بھی سامنے آ گئی، حسین ہر امتحان دینے کو تیار ہے مگر بے گور و کفن لاشے پڑے رہے، حسین کے لیے یہ تصور بڑا مشکل ہو رہا، اتنا وعدہ کر لو کہ جب فوج یزید چلی جائے گی تو ہمارے لاشوں کو چلتی ریتی پہ چھوڑو گے نہیں، آگ کے دفن کر جاؤ گے، سرداروں نے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا، ایک مرتبہ کہا جاتے رہے ہو ذرا اپنے یہاں کی خواتین کو بھیج دینا، ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتیں اپنے پورے شرعی حجاب میں آئیں، فخر کرتی بھی آئیں، تعجب کرتی بھی آئیں، ارے ہماری بھی کوئی حیثیت کہ فرزند رسول کی کوئی خدمت کریں، مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے، کہا ہو سکتا ہے تمہارے مرد فوج یزید کے در سے گھروں سے باہر نہ نکلے تو وعدہ کرنا جب پانی بھرنے فرات کے کنارے آؤ گی تو آنے کے بعد ہمارے لاشوں کو بھی دفن کر جاؤ گی، ساری عورتوں نے وعدہ کیا کہ واپس تو جا رہی ہو اپنے بچوں کو بھی بھجوا دینا، ارے ننھے ننھے بچے آنو محمد کے ہم سے بچے تو دوڑے آئے کہ اللہ اللہ آج ہم بھی قابل ہو گئے کہ فرزند رسول کی خدمت کریں، آئے آپ کا کیا حکم ہے، مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے، کہا کہ سنو سنو شاید فوج یزید کے در سے تمہارے والدین گھروں سے باہر نہ نکلے تو مجھ سے وعدہ کرو، کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے، ننی ننی مٹھیوں میں پھانس لو گے ہمارے ناسیوں پہ ڈالو گے، ہمارے ناسیوں میں ایک اور پسند رہنے پر اتنا میرے مولا کو خیال تھا، لیکن اس کے باوجود آئے وہ غریب المسان، آئے وہ نبی دادا 40 دن اس کا ناشا چلتی رہتی پہ بے گور کفن پڑا. پروردگارا تجھے واسطہ ان مصائب اہل بیت کا، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ان بے گور کفن لاشوں کا، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ میدان کربلا میں حسین کی حقوق الناس کی صحتیات کا، ہمیں اپنے اور تمام برادران ایمانی کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا حضور امام میں تاجیز فرما.